وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی صبح کے 11 بج رہے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
متنازع کشمیر میں کنٹرول لائن پر فائرنگ، ایک ہلاک، 4 زخمی۔ میں ہوں پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے روشن مغول، تفصیلات تھوڑی دیر بعد سنیے۔
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے 2 سال مکمل، ہمارے بچوں کی قربانی ملک میں امن کی وجہ بنی۔ حملے میں مارے جانے والے بچے کی والد کی وی او اے سے گفتگو۔ دبئی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کو دیر بعد۔
دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متفقہ طور پر تشکیل دیے گئے قومی لائے عمل پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، سول سوسائٹی کے نمائندوں کا مطالبہ۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے، جنرل قمر جاوید باجوہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پنجاب کے ضلع چکوال کے علاقے دلمیال میں احمدیہ جماعت کی عبادت گاہ پر پیر کے روز ہونے والے مشتعل ہجوم کے حملے کے بعد سے اب تک وہاں دفعہ 144 نافذ ہے۔ پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں عبدالرحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
پاکستان میں مردم شماری آئندہ سال مارچ میں کروانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، شام کے شہر حلب سے شہریوں کا انخلا رک گیا ہے، جس کے بعد اب بھی ہزاروں افراد شہر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جوش ارنسٹ پر کڑی تنقید کی ہے۔ اور جمعرات کے روز منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک متنازع شخصیت کو اسرائیل کے لیے امریکہ کا اگلا سفیر مقرر کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی کنٹرول کے کشمیر کے نکیال سیکٹر میں بھارت اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان گولہ باری کے تبادلے میں ایک شہری ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ پاکستان نے بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو وزارت خارجہ طلب کر کے اس واقعے پر احتجاج کیا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز نکیال سیکٹر میں بھارتی فوج کی طرف سے فائر کیا گیا ایک گولہ بچوں کو سکول لے جانے والی ایک گاڑی پر لگنے سے اس کا ڈرائیور موقع پر ہلاک اور 4 بچے زخمی ہوئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تحلقات عامہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق بھارتی فوج کی طرف سے نکیال سیکٹر میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی اور ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک شہری ہلاک اور 4 بچے زخمی ہوئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بھارتی فائرنگ کا بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارتی فوج کی ان چوکیوں کو نشانہ بنایا جن سے فائرنگ کی گئی تھی۔ فائرنگ کے اس تازہ واقعے کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے سکول کی گاڑی کو فائرنگ کا نشانہ بنانے پر شدید احتجاج کیا گیا اور بلا اشتعال فائرنگ اور دانستہ طور پر سکول کی گاڑی کو نشانہ بنانے کی سختی سے مذمت کی گئی۔ خیال رہے کہ پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان ستمبر کے وسط سے کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، جس میں اب تک پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 39 عام شہری اور درجنوں فوجی مارے جا چکے ہیں اور 100 سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ متعارف افواج کے درمیان جھڑپوں کے باعث پاکستانی کشمیر میں کنٹرول لائن کے قریب آباد ہزاروں افراد کو اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف ہجرت کرنا پڑی ہے۔ تاہم جمعے کے روز ہونے والی فائرنگ کا واقعہ 3 ہفتوں کے بعد پیش آیا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کی دوسری برسی کے موقع پر والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کی قربانی نے قوم کے اندر دہشت گردی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ بیدار کیا۔ وائس آف امریکہ نے اس سانحے کے بارے میں، جس میں 150 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، کچھ والدین سے بات کی۔ وہ کیا کہتے ہیں، سنتے ہیں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردی کی بدترین حملے میں ہلاک ہونے والے طالب علموں اور اساتذہ کی دوسری برسی کے موقع پر جمعے کو پشاور میں تمام تعلیمی ادارے بند رہے۔ اس موقع پر شہر کی فضا سوگوار رہی. اس سلسلے میں ایک مرکزی تقریب پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں منعقد ہوئی, جبکہ تعلیم کے حق میں ایک دھرنا پشاور پریس کلب کے باہر دیا گیا, جس میں سول سوسائٹی کے نمائندوں نے صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ دیگر صوبوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ہر بچے کو مفت تعلیم کی فراہمی کے لیے قانون سازی کی جائے, جبکہ ملک کے دفاعی بجٹ میں سے 1% تعلیم کے لیے وقف کر دیا جائے. پشاور اسکول حملے میں ہلاک ہونے والے ایک طالب علم کے والد طفیل خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اپنے بیٹے کے بچھڑ جانے کا غم تو ہرا ہے, لیکن ان کے بقول اس حملے کے بعد جس طرح دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کی گئی, اس سے آنے والے نسلوں کو امن نصیب ہوگا.
بہت تلخ دور ہے جو کہ گزر رہا ہے, لیکن اطمینان اس بات پر ہو رہا ہے کہ آج اگر آپ پشاور کی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں, اگر آپ پشاور صدر چلے جاتے ہیں, شہر کے چلے جاتے ہیں اور ملک کے اندر چلے جاتے ہیں, تو اس دکھ اور درد اور غم کے باوجود ایک اطمینان ہو رہا ہے کہ آج اگر یہ امن آیا ہوا ہے تو یہ ہمارے بچوں کی خون کی قربانی کی وجہ سے آیا ہوا ہے.
تو پھر خٹک کا کہنا تھا کہ پشاور اسکول پر حملے کے بعد ملک میں دہشت گردی کے خلاف ایک نئی سوچ نے جنم لیا.
میں تو اس بات کو اس نظریے سے یا اس سوچ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک انسان کے لیے اس سے زیادہ اطمینان کیا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے بچے ایک ایسی قربانی مطلب اس سے اللہ تعالیٰ لے لے جس کی وجہ سے انسانیت کو امن اور سکون حاصل ہو سکتا ہے, تو یہ میرے لیے بحثیت والد ایک انتہائی خوشی اور اطمینان کی بات ہے. جی,
دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کے بعد حکومت نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی لائحہ عمل مرتب کیا. تاہم زیادہ تر سیاسی جماعتیں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں سے وابستہ افراد اور سیاسی تجزیہ کار انسداد دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے. سابق سینیٹر اور انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے ایک سرگرم کارکن افراسیاب خٹک کا کہنا ہے کہ جب تک قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد نہیں ہوتا تب تک ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں. حکومت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اس عزم کو دہرایا گیا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے سول سوسائٹی کے کارکن 2 سال پہلے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کے متاثرین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے اور حکومت پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پر پوری توانائی اور جذبے کے ساتھ عمل کرے. اس برسی کے موقع پر پاکستانی فوج کے نئے سربراہ قمر جاوید باجوا نے کہا کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے 2 سال مکمل ہونے پر جمعے کو جہاں دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جانے والے بچوں کے والدین اور خاندان سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا, وہیں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ بھی دہرایا گیا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. وفاقی دارالحکومت میں بھی سول سوسائٹی کے نمائندے اکٹھے ہوئے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اتفاق رائے سے طے پانے والے قومی لائحہ عمل کی ہر شق پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. مظاہرے میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ امن ملک میں بسنے والوں کی اولین ترجیح ہے, اس لیے حکومت بلا تفریق دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کو یقینی بنائے. انسانی حقوق کی سرگرم کارکن فرزانہ باری کا کہنا ہے کہ اب بھی ملک میں وقفے سے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور ان کے بقول شدت پسندی سے چھٹکارے کے لیے ریاست کے تمام اداروں کو یکجا ہونا ہوگا.
اس سے پہلے کہ کوئی اور اس طرح کی اور مزید ٹریجڈیز میں پوری قوم کو آپ ایک طرح سے ہمیں پھر ماتم کرنے پہ مجبور کریں, تو آج کے دن ہماری سولیڈیریٹی یکجہتی ان خاندانوں کے ساتھ بھی ہے, ان ماؤں ان باپوں کے ساتھ ہے جن کے بچے ان کی زندگیوں سے چلے گئے. اور اس دن کے حوالے سے ہمارا ایک سول سوسائٹی ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہونے کے حوالے سے بھی یہ ایک ہے کہ ہم اپنی یہ جو جد و جہد ہے یہ آواز جو ہے اٹھاتے رہیں گے, اور ہم اپنی ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں خاص طور پہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے.
اس مظاہرے میں شریک گلے زہرا رضوی کہتی ہیں کہ ان کے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ بتانا بھی ہے کہ پشاور میں اسکول پر حملے کو قوم نہیں بھولی ہے۔
مقصد بھی یہی ہے، ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ہم حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج دوسری برسی ہے 16 دسمبر 2014 میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا۔ نیشنل ایکشن پلان میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا پلان ہے کہ اگر اس کو محض دوبارہ کاغذوں میں اور ردی کی بوریوں میں دفن نہ کر دیا جائے اور نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے تو پاکستان بہت آرام سے دہشت گردی کے بھوت سے نجات پا سکتا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان 20 یا 22 پوائنٹس ہیں اور سارے کے سارے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
رواں سال کوئٹہ کے سول اسپتال میں جمع وکلا پر دہشت گرد حملے کے حقائق جاننے کے لیے سپریم کورٹ کے تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ ملک میں انسداد دہشت گردی کے قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے دہشت گردی میں ملوث تنظیموں پر فوری پابندی عائد کی جائے۔ ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ اسکول پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے جو زخم لگایا وہ بہت گہرا ہے۔
ایز اے آرمی چیف اور ایز آپ کا ایک نمائندہ، میرا یہ عزم ہے اور پاکستان فوج کا بھی عزم ہے کہ ہم اس وقت تک جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب نہیں لے لیتے، جب تک ہم پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما نہیں کر لیتے، پاکستان کو دوبارہ سے امن کا گہوارہ نہیں بنا لیتے، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔
وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اپنے ایک تحریری بیان میں کہا کہ مستقبل کی نسلوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ دریاسنا پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 13 مزید دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سزائے موت پانے والوں میں میریٹ ہوٹل اسلام آباد، چارسدہ کی باچا خان یونیورسٹی اور راولپنڈی کی پریڈ لین کی مسجد پر حملہ کرنے والے عسکریت پسند شامل ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈاکٹر شکیل آفریدی کے معاملے کو حل کرنے اور آگے بڑھنے کی راہیں تلاش کرنے کے لیے تیار ہے۔
جمعرات کے روز امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستانی صحافیوں سے ایک ملاقات کے دوران پاکستانی وزیر اعظم کے خاص مشیر طارق فاطمی کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس کے بہتر تعلقات ہوں، لیکن بقول ان کے بھارت ایسا نہیں چاہتا۔ ان کا کہنا تھا کہ سارک کانفرنس کے انعقاد کو بھارت نے نقصان پہنچایا، اور ایسا اس نے صرف پاکستان کے ساتھ نہیں کیا بلکہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی کیا ہے، کیونکہ بقول ان کے بھارت علاقائی تعاون پر نہیں بلکہ علاقے میں بالادستی پر یقین رکھتا ہے۔ طارق فاطمی کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے قیام کا خواہاں ہے اور چاہتا ہے کہ وہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو، کیونکہ پاکستان میں امن کے قیام اور معاشی ترقی ایک مستحکم اور پرامن افغانستان میں پنہا ہیں۔
سینٹرل ایشیا سے توانائی لانے کے لیے، وہ ترکمینستان سے گیس لانے کے لیے، تاجکستان سے الیکٹریسٹی لانے کے لیے، ہماری خود ٹریڈ کو سینٹرل ایشیا بھیجنے کے لیے، اور سینٹرل ایشیا کے راستے سے ہم سینٹرل اور ایسٹرن یورپ میں بھیج کے یورپ میں کی مارکیٹس میں جائیں گے۔ وہ کیسے ممکن ہوگا اور کب ممکن ہوگا؟ اس وقت ممکن ہوگا جب افغانستان میں پیس اور سٹیبلٹی ہو۔
پاکستانی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے طارق فاطمی کا کہنا تھا کہ امریکہ میں ان کا 10 روزہ دورہ کامیاب رہا۔ دورے کی مبینہ ناکامی کے حوالے سے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ان کی امریکہ میں ملاقاتیں طے نہیں تھیں، اس لیے ان کی ملاقات نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتقال اقتدار سے متعلق ٹیم کے ارکان سے نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مناسب وقت نہیں تھا، چونکہ اگر وہ ہمیں وقت دیتے تو پھر دوسرے لوگ بھی وقت مانگتے اور یہ سلسلہ چل نکلتا جو ٹرمپ ٹیم کے لیے مشکل ہوتا۔ یہ معلوم کرنے پر کہ آیا ان کے لیے دورے کا یہ مناسب وقت تھا، انہوں نے کہا کہ یہی مناسب وقت تھا، کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی جو آنے والے وقت میں پالیسیوں کی تشکیل میں خاصے با اثر ہوں گے، اور ایسے افراد زیادہ تر تھنک ٹینکوں سے لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ملاقات آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ سینیٹر مکین اور سینٹ کی امور خارجہ سے متعلق کمیٹی کے سربراہ سینیٹر باب کارکر سے ہوئی، جن کے سامنے انہوں نے کھل کر پاکستانی موقف کو پیش کیا اور بتایا کہ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے لیے کس قدر جانی اور مالی نقصان برداشت کیا ہے۔ تاہم اس سوال پر کہ امریکیوں سے ملاقات کے دوران انہیں کس قسم کا رد عمل ملا، ان کا کہنا تھا کہ اس پر بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی قبل از وقت ہوگا کہ آنے والی انتظامیہ صدر اوباما کے دور میں متعارف کرائی گئی ایف پاک پالیسی میں کوئی تبدیلی لائے گی۔ پاکستانی صحافیوں سے ایک ملاقات کے دوران پوچھے گئے ایک سوال پر مشیر خصوصی کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے چلائی جانے والی مہم میں اس بات کا تعین پاکستان کرے گا کہ کب، کہاں اور کس دہشت گرد گروپ کو پہلے نشانہ بنانا ہے۔
آپ کا انٹرسٹ کیا، سکسس آف دا کیمپین ہے، یہ ٹیکٹکس آف دا کیمپین ہے کہ ہم کس شہر میں کس وقت گئے، کس علاقے میں کب گئے، کس ٹیررسٹ گروپ کو پہلے فوکس کیا، یہ ڈیٹیل تو ہم پر چھوڑ دیجئے نا۔ اور اسی طرح سے امریکہ کو نہیں بتانا چاہیے ہمیں، مگر وہ گریٹ پاور ہو بتائے گا۔
طارق فاطمی نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں ایسے مزید دورے کیے جائیں گے تاکہ پاکستانی موقف کو بااثر انداز میں پیش کیا جا سکے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے شہر حلب سے شہریوں کا انخلاء رک گیا ہے، جس کے بعد اب بھی ہزاروں افراد شہر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جمعے کے روز لوگوں کو لے جانے والے کارواں کے نزدیک دھماکے سنائی دیے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق باغیوں نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ روس کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ انخلاء مکمل ہو گیا ہے اور باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں سے عورتوں اور بچوں کو نکال لیا گیا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے مشیر جان ایگلینڈ کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر تباہی اور جانی نقصان کو بچانے کے لیے پوری کوششیں نہیں کی گئیں اور پورا انخلاء مکمل نہیں ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا
700,000 people and 15 besieged areas beyond East Aleppo.
وہ کہہ رہے ہیں کہ 7,00,000 سے زیادہ افراد مشرقی حلب اور اس سے آگے کے 15 علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ عدم تحفظ اور عدم موجودگی کا شکار ہیں۔ وہاں موجود تمام فریق بین الاقوامی امدادی کارکنوں کی وہاں تک رسائی میں رکاوٹ پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ امریکہ اور دیگر ممالک نے روس کی مدد سے شام کی افواج کی قتل و غارت گری کی مذمت کی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کا کہنا تھا ہم داعش سے جنگ کر رہے ہیں اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں ہم کریں گے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یعنی روس شام کی خانہ جنگی میں بڑے بہیمانہ انداز میں شرکت کر رہا ہے۔ ابھی تک اسے کچھ اور کرنا چاہیے تھا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ان لڑاکوں اور عام شہریوں کے لیے محفوظ راستہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا جو وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے شام کے دیگر محصور علاقوں میں امدادی کارکنوں کو رسائی فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ شام کی حکومتی افواج کی جانب سے حلب کا قبضہ حاصل کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ خانہ جنگی بند ہو جائے گی، بلکہ اس سے شام کے لیے امن بات چیت کا انتظام مزید مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ قبل ازیں روس کے صدر نے کہا ہے کہ شام سے متعلق امن مذاکرات کا ایک نیا دور شروع کرنے کے بارے میں ان کا ملک ترکی کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ جاپان کے دورے کے دوران جمعے کو گفتگو کرتے ہوئے ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ وہ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے شامی حکومت اور حزب مخالف کے درمیان بات شروع کرنے کی تجویز دی ہے، جو ممکنہ طور پر قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہو سکتی ہے۔ روسی صدر کی طرف سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب مزید عام شہری تباہ حال شہر حلب سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ روسی اور ترکی کی ثالثی میں طے پانے والے عارضی جنگ بندی معاہدے کے بعد جمعرات کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہر سے چلے گئے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے جمعے کو ہونے والے متوقع ہنگامی اجلاس میں حلب کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ یہ اجلاس فرانس کے مطالبے پر بلایا جا رہا ہے۔ فرانس چاہتا ہے کہ شہریوں کا انخلاء بین الاقوامی مبصرین کی نگرانی میں ہو، جو شہر میں کئی سال سے جاری رہنے والی لڑائی کے بعد عمل میں آ رہا ہے۔ فرانسیسی سفارتکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اجلاس انسانی امداد کے لیے فوری اور بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل رسائی اور عام شہریوں کی مناسب انداز میں انخلاء کو یقینی بنانے کے معاملے کو حل کرے گا۔ عارضی جنگ بندی کے پہلے طے پانے والے سمجھوتے فوری طور پر ناکام ہونے کی وجہ سے شہریوں کی انخلاء کی کوششیں رک گئیں۔ جمعرات کو ایمبولنس اور سبز بسوں کے قافلے اس تباہ حال شہر سے باہر نکلے، جو شام کی خانہ جنگی شروع ہونے سے پہلے عرب اور مسلمان دنیا کے لیے تاریخی اور ثقافتی طور پر نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ان افراد کو لے کر بسوں کے یہ قافلے حلب کے مشرقی علاقے سے شامی حکومت کے زیر کنٹرول علاقے سے ہوتے ہوئے باغیوں کے زیر کنٹرول ایک علاقے میں چلے گئے۔ شہر سے نکالے جانے والے بعض عام شہریوں نے اپنے جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کی لاشیں ان منہدم ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہوئی ہیں جو کسی وقت ان کے گھر، سکول اور دکانیں تھیں۔ شامی باغیوں اور سرکاری فورسز نے 3 دن کی عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا تاکہ عام شہری یہاں سے نکل جائیں۔ اس سے قبل ہونے والے ایسے سمجھوتوں کے فوری طور پر ناکام ہونے کی وجہ سے لوگوں کے انخلا کی کوششیں رک گئیں۔ روسی فوج کی حمایت سے شامی فورسز کی شہر کے اندر پیش قدمی کے بعد مشرقی حلب کا ایک محدود سا علاقہ باغیوں کے قبضے میں رہ گیا ہے۔ صدر بشار الاسد نے حلب کے آزاد ہونے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ اسد کے سرکاری ٹویٹر پر جاری ہونے والے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے اور یہ ہر شامی شہری لکھ رہا ہے۔ تاریخ لکھنے کا عمل آج شروع نہیں ہوا ہے، یہ 6 سال پہلے اس وقت شروع ہوا تھا جب جنگ اور بحران شام میں شروع ہوا تھا۔ دوسری طرف جمعرات کو واشنگٹن میں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ امریکہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے کام جاری رکھے گا اور اس معاملے کے ایک حل کے لیے اور پورے شام میں امدادی اداروں کی مکمل رسائی کی اجازت کے لیے شام کے تمام فریقوں پر زور دیتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہے جب شام کی حکومت اور روس فوج کے پاس امن کے لیے ایک فیصلہ کرنے کا موقع ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اہم فیصلہ ہوگا۔ کیری نے کہا کہ عام شہریوں کے خلاف بلا امتیاز وحشیانہ کاروائیوں کا قطعی کوئی جواز نہیں ہے جو حکومت اور اس کے روسی اور ایرانی اتحادیوں کی طرف سے گزشتہ چند ہفتوں اور بلا شبہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران جاری رکھی گئیں۔ اور امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ روس یا کسی بھی دوسری غیر ملکی حکومت کے خلاف کارروائی کرے گا جنہوں نے امریکی انتخابات میں مداخلت کی کوشش کی۔ امریکہ کے نیشنل پبلک ریڈیو کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر اوباما نے کہا کہ میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بیرونی حکومت ہمارے انتخابات کی سالمیت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گی تو ہمیں کارروائی کرنی ہوگی، ہم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا،
I think there is no doubt that when any foreign government tries to impact
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کوئی بیرونی حکومت ہمارے انتخابات کی شفافیت اور درستی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے تو ہمیں اس کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم یہ کریں گے، اور اس کے لیے وقت اور جگہ کا تعین ہم اپنی پسند کے مطابق کریں گے۔ اس میں سے کچھ ظاہر ہو سکتی ہے اور منظر عام پر آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں سامنے نہ آئیں، لیکن مسٹر پیوٹن اس بارے میں میرے احساسات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کیونکہ میں اس سلسلے میں ان سے براہ راست بات کر چکا ہوں۔ امریکہ کا خفیہ ادارہ سی آئی اے اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ روسی ہیکروں نے ڈیموکریٹک پارٹی کے کمپیوٹروں تک رسائی حاصل کی تاکہ ہلری کلنٹن کی مہم سے متعلقہ ممکنہ پریشان کن ای میلز کو عام کیا جائے، جس کا بظاہر مقصد گزشتہ ماہ کے انتخابات میں ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرنا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے اعلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایسا روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے ملوث ہونے یا ان کی براہ راست علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ماسکو نے اس الزام کو مضحکہ خیز حماقت قرار دیا ہے۔
پبلک اسکول پشاور کے بچوں کو ہم سے جدا ہوئے 2 برس بیت گئے، لیکن دل آج بھی اتنے ہی بوجھل اور شکستہ ہیں جتنے 2 برس قبل تھے۔ ہمارے پروگرام کچھ تو کہیے میں معروف شہرا نے اس المیے پر اپنے دکھ اور رنج کا اظہار اپنی شاعری کے ذریعے کیا۔ معروف شاعر احفاظ الرحمان کی اس آنہے کے لیے لکھی گئی نظم سنا رہی ہیں مہناز رحمان۔
ابھی یہیں کی وہ خوشبو جو ان کے نرم ہاتھوں کے چمن میں رقص کرتی تھی، کہاں ہے اب، کہاں ہے؟ ابھی یہیں تھی وہ گلکاریاں جو ماں کے سینے سے لپٹ کر رقص کرتی تھی، کہاں ہے اب، کہاں ہے؟ अभी यहीं थी वो आंखें जो नन्नी मुन्नी खुशियों की लगन में जगमगाती थी, कहाँ हैं अब, कहाँ हैं? अभी यही था उन होंठों पे जागता कुंदन, कहाँ है अब, कहाँ है? कहाँ है रस से भरी मीठी जुबान का जादू, कहाँ है कल की जवानी का खूब रू सपना? लहू में गर्क हुए जिंदगी के सब असबाब, दरीदा दिल जो अरमा थे सारे आग हुए। कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है, सुराग सामने है दस्ते सितम सामने है। जो अदल चाहते हो गुर्जो तबर सामने है। हवा के बयान सुनते हो, वो क्या कहती है सुनते हो? कब उठेंगे खुफ्तगाने खाक आखिर कब उठेंगे? खुफ्तगाने अर्ज़े पाकिस्तान आखिर कब उठेंगे? नाब काराने जमीन कब नींद से बेदार होंगे? कब वो दिन आएगा जब वो खौफ की जंजीर से आजाद होंगे? संग बस्ता गिरफ्ता मसलहत की धुन से आजाद होंगे? मर्द माने नीम कुश्ता कब उठेंगे? गफलतों की बेकसी की पश्तियों से कब उठेंगे?
और शायरा फातिमा हसन ने इस अलमिये पर एक नोहा लिखा है, आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में।
इस बुक में मैंने एक नोहा लिखा क्योंकि मुझे हर बच्चा अपना बच्चा नजर आ रहा था। मेरे दिल से, मैं कई रात सो नहीं सकी, मेरे दिल से एक हूक उठती थी और मैं बैठ के लिखने लगती थी। क्योंकि हम लिखने वाले आंसुओं में नहीं रोते, हम लफ्जों में रोते हैं, हमारे लफ्ज हमारे आंसू होते हैं और ये आंसू हमारे दिल से निकल कर आंखों तक आते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ रगों में तैरते हुए हमारे कलम से कागज पर बिखरते हैं। तो वो नोहा मैं पेश कर रही हूँ। इन बच्चों में हर एक बच्चा मेरा बच्चा है, इन बच्चों में हर एक बच्चा मेरा बच्चा है, जिसको मैंने कोक में रखा जाग के पाला है। इनके चेहरे देख के आंखें खून रुलाती हैं, इनके चेहरे देख के आंखें खून रुलाती हैं। कैसे जिंदा फूल थे जिनको लाश में बदला है। खून आलूदा बस्ते जूते बिखरे चार तरफ, देख रही हूँ एक एक मेरे जिगर का टुकड़ा है। कैसे इन पर सब्र करूं मैं, मातम कैसे रोकूं? इनके तन का खून तो मेरे दिल में रिश्ता है। घर घर एक मजलिस बपा मासूम शहीदों की, घर घर एक मजलिस से बपा मासूम शहीदों की। मेरा कब है ये तो हर एक माँ का नौहा है, मेरा कब है ये तो हर एक माँ का नौहा है। कैसी बलाएं उतरी हैं ये कैसे वैशी हैं, मुल्क हमारा आसिबों का जंगल लगता है। कैसी बलाएं उतरी हैं ये कैसे वैशी हैं, मुल्क हमारा आसिबों का जंगल लगता है। कलम को रोको देखो कहीं ये हाथ से न गिर जाए, कलम को रोको देखो कहीं ये हाथ से न गिर जाए। फातिमा अब तो सब का बंध भी टूटने वाला है, इन बच्चों में हर एक बच्चा मेरा बच्चा है, जिसको मैंने कोख में रखा जाग के पाला है, जिसको मैंने कोख में रखा जाग के पाला है, जिसको मैंने कोख में रखा जाग के पाला है।
अक्वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन UNHCR ने पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबाए बलूचिस्तान के एक महाजर कैंप में अफगान जंग के मुतासरा माजूर अफराद को मस्नूई आज़ा और आलात फराहम करने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू किया है। इस बारे में तफसीलात क्वेटा से मुर्तजा जहरी की रिपोर्ट में।
اسپیسیفکلی صرف اور صرف چونکہ سرانان کے ایریا کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اور سرانان نیو اور ہولڈ دونوں کے جو افغان مہاجرین ریفیوجیز وہاں پہ رہ رہے ہیں, سالوں سے رہ رہے ہیں, بلکہ ابھی تو ان کو کئی دہائیاں گزر گئی ہے, ان کے لیے ہم نے یہ ترتیب دیا ہوا ہے اس پروجیکٹ کو, انہیں کو ہم یہ سروسز فی الحال فراہم کر رہے ہیں. یہ اصل میں یہ جو کیمپ ہے یہ تو بنائی ان افغان وار کے افیکٹڈ لوگوں کے لیے ہے جو سرانان کے علاقے میں یہ بیسڈ ہے, اور سرانان میں یہ بنایا گیا تھا. یہ تو 1979 میں جو پہلا جو ہوا تھا وہ اسی کا ہے, اور فی الحال تو یہ انہیں افیکٹیز کے لیے ہم لوگوں نے ترتیب دیا ہوا ہے, اور لازمی بات اس میں وار افیکٹڈ بھی ہیں اور کچھ جو نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں, کچھ بیماریوں کی وجہ سے پولیو کے جو وجہ سے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اس میں سارے وہ جو افیکٹیز ہیں ان کو ہم نے کنسیڈر کیا ہوا, اور تقریباً ابھی تک ہم نے 255 جو ہے افیکٹڈ پیپل جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے.
جیسے ہم نے ہمارا او پی پی سی سینٹر کے بارے میں بتایا گیا جہاں آرٹیفیشیل لیمپس بن رہے تھے, وہ کافی ہیوی تھے, یونیسیار کی مدد سے ہم نے وہ جو ہے لیٹسٹ مٹیریل لے لیا ہے, اور جس میں ان کو وہ ایسے ڈیوائسز دیے جا رہے ہیں جو لائٹ ہیں اور وہ ایزیلی اس میں موو کر سکتے ہیں. اور پہلے تو ہم ویل چیئرز بھی ڈیولپ کر رہے تھے, لیکن ویل چیئرز کا مٹیریل بہت ایکسپینسو پڑ رہا تھا, اب ہم مارکیٹ سے پرچیز کر کے ان کو وہ دیتے ہیں.
اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کے دن کے 11:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے. ہم یہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں, اور اب پیش خدمت ہے ان کی گفتگو جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈاکٹر شکیل آفریدی کے معاملے کو حل کرنے اور آگے بڑھنے کی راہیں تلاش کرنے کے لیے تیار ہے. جمعرات کے روز امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم کے خاص مشیر طارق فاطمی کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈاکٹر شکیل آفریدی کے معاملے کو حل کرنے اور آگے بڑھنے کی راہیں تلاش کرنے پر تیار ہے.
پاکستان وڈ بی ویلنگ ٹو لک ایٹ واٹ وی ہاؤ وی کوڈ موو فارورڈ ان اے ریزولوشن آف دس پرابلم. اٹ از سمپلی اے کوشچن آف اے پرسن ہو از اے پاکستانی نیشنل.
مشیر خصوصی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوانین کے مطابق ڈاکٹر آفریدی پر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور پاکستانی علاقے میں جرائم کا ارتکاب کرنے کا الزام ہے. بقول ان کے ڈاکٹر آفریدی نے پاکستان میں صحت عامہ سے متعلق پروگراموں اور ویکسین پروگرام کو نقصان پہنچایا ہے, اور عالمی ادارہ صحت ان کی سرگرمیوں پر سخت پریشان تھا چونکہ اس سے ویکسین پروگرام کو سخت دھچکا پہنچا. طارق فاطمی نے کہا کہ ڈاکٹر شکیل سے پاکستان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور یہ معاملہ عدالتوں کے سامنے ہے. اس سوال پر کہ کیا صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار موجود ہیں کہ وہ کسی مجرم کی سزا معاف کر سکے, اور کیا آپ کے نزدیک پاکستانی صدر یہ اختیار استعمال کریں گے, اس پر انہوں نے بتایا کہ یہ سب صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب عدالتی کاروائی اختتام کو پہنچے گی, اور یہ سزا معاف کرنے کا اختیار امریکی صدر کے پاس بھی موجود ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں, اور اکثر سربراہوں کے پاس ایسے اختیارات موجود ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے عدالت اپنی کاروائی مکمل کرے گی, اور پھر عدالت ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا اس معاملے کو صدر کے سامنے بھیجا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اس اختیار کا استعمال کریں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کی کئی مذہبی جماعتوں کی جانب سے جمعے کو یوم احتجاج کے طور پر منانے کے اعلان کے بعد پنجاب انتظامیہ نے ضلع چکوال میں دفعہ 144 کا نفاذ کر کے جلسے جلوسوں اور اشتعال انگیز تقریروں پر پابندی لگا دی ہے. چکوال کے ایک قصبے میں پیر کے روز احمدیوں کی ایک عبادت گاہ پر ہجوم کے حملے کے بعد سے حالات کشیدہ ہیں. مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں.
ضلع چکوال کے علاقے دلمیال میں جہاں پیر کے روز احمدیہ جماعت کی عبادت گاہ پر مشتعل ہجوم چڑھ دوڑا تھا, اس واقعے کے پس منظر میں جمعے کے روز مقامی لوگوں نے جو احتجاج کا پروگرام بنایا تھا ضلعی انتظامیہ نے وہاں دفعہ 144 کے نفاذ کے سبب وہ احتجاج ہونے نہیں دیا، تاہم علاقے میں کشیدگی بہرحال موجود ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے جو حکم جاری کیا ہے اس کے تحت نفرت انگیز تقریر کرنے، مشتعل کرنے والے نعرے لگانے، دیواروں پر نفرت والے ایسے بیانات لکھنے پر جس سے فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھے پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہتھیاروں کی نمائش کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بغیر اجازت اگر کوئی جلسہ جلوس کیا گیا تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ مختلف مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے اس پس منظر میں جلسہ جلوس کے بجائے ضلع کی تمام مساجد میں قراردادیں منظور کی ہیں۔ احمدیہ جماعت کے لوگوں کی وہاں کیا صورتحال ہے، اس بارے میں اس جماعت کے ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دلمیال میں وہاں حالات ٹینس ہیں، وہاں پہ پیراملٹری فورسز اور پولیس کی خاصی نفری وہاں پہ تعینات ہے، اور وہ ہر چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارا وہاں پہ چونکہ ایک دوست کی وہاں وفات ہو گئی تھی دارالذکر کے اندر اسی واقعے کے دوران، جن کو میڈیکل ایڈ نہیں مل سکی، تو ان کا جنازہ جو ہے وہ بھی وہاں پہ نہیں ہو پایا اسی صورتحال کی وجہ سے، تو وہ لے کے جنازہ ان کا پھر تدفین ادھر کروائی گئی ربوا میں۔ تو اس کے بعد سے ابھی کچھ لوگ وہاں ہیں، کچھ نہیں ہیں، اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ہمارے بھی دو بندے انہوں نے گرفتار کیے ہیں، اور دوسری سائیڈ سے بھی کچھ لوگ گرفتار ہیں۔
پیر کو ہونے والے اس واقعے کے بعد سے احمدیہ جماعت سے تعلق رکھنے والے کافی لوگ اس علاقے سے وقتی طور پر کہیں اور منتقل ہو چکے ہیں۔ اس واقعے میں جو گرفتاریاں ہوئی تھیں ان میں سے 29 مشتبہ افراد کو راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت نے ان کو عدالتی ریمانڈ پر 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا ہے۔ اگلی پیشی 29 دسمبر کو رکھی گئی ہے۔ پولیس، رینجرز اور فوجی جوان بقیہ مشتبہ افراد کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کی وفاقی حکومت اور تمام صوبے ملک کی چھٹی مردم شماری آئندہ سال 15 مارچ سے شروع کرانے پر متفق ہو گئے ہیں۔ یہ فیصلہ وزیراعظم نواز شریف کے سربراہی میں مشترکہ کونسل کے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا تھا کہ وہ عدالت کو مردم شماری کرانے کے بارے میں تحریری یقین دہانی فراہم کرے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
پاکستان حکومت نے کہا ہے کہ آئندہ سال مارچ کے وسط سے ملک میں مردم شماری کروائی جائے گی۔ اس بات کا باضابطہ فیصلہ جمعے کو وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ مردم شماری اور خانہ شماری کا عمل ایک ساتھ شروع کیا جائے گا، اور اس کو دو مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا۔ مشترکہ مفادات کی کونسل کے اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ مردم شماری کا عمل صوبائی حکومتوں کے مربوط تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ مردم شماری وقت کی عین ضرورت ہے،
اور جو سینسس کی اناؤنسمنٹ ہے میرے خیال میں بہت ہی خوش آئین ہے، کیونکہ ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ لوگ کتنے ہیں، پھر جو ریسورس پلاننگ ہے جتنی، اس کے اوپر جو فائنینشل ہیومن ریسورس، تمام چیزیں جو ہیں، جو بجٹ ہوتی ہیں، جو ایلوکیشن ہوتی ہے، اس کا تعین کیا جا سکتا ہے پالیسی کے اندر۔
پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم پیل ڈاٹ کے عہدیدار احمد بلال محبوب نے کہا کہ مردم شماری صوبوں کو وسائل کی تقسیم کے حوالے سے ضروری ہے۔
ہمارے جو فائنینشل ریسورسز ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں ہوتی ہے، اس کا بھی بڑا حصہ آبادی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر آبادی کسی صوبے کی بڑھ جائے گی نئے سینسس میں، تو پھر جو ریسورسز ہیں وہ بھی اسی حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ ایک تو اس کی یہ امپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔
انہوں نے کہا کہ مردم شماری قومی اسمبلی میں صوبوں کی نمائندگی کے حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہوگی۔
نیشنل اسمبلی کے اندر صوبوں کی ریپرزینٹیشن ہے کہ کتنے ممبرس کس صوبے کے ہوں گے، وہ اس وقت جو ریپرزینٹیشن ہے وہ آبادی کی بنیاد پہ ہے، تو جس صوبے کی جتنی پرسنٹیج پاپولیشن میں ہوتی ہے اتنی پرسنٹیج ان کی سیٹس میں ہوتی ہے، تو کسی صوبے کی سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں اور کسی صوبے کی سیٹیں کم بھی ہو سکتی ہیں اس بنیاد پہ کہ اس کی آبادی کیا ہے۔
پاکستان کے آئین کی روح سے ملک میں ہر 10 سال کے بعد مردم شماری کروانا ضروری ہے، تاہم ملک میں آخری مردم شماری 18 سال قبل ہوئی تھی۔ 1998 में होने वाली मर्दुम शुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 13,80,00,000 के करीब थी। तहम रवां साल जारी होने वाले मुल्क के इक्तसादी सर्वे में पाकिस्तान की मौजूदा आबादी 19,50,00,000 के करीब बताई गई। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉश अर्नेस्ट पर कड़ी तनकीद की है। जॉश अर्नेस्ट डोनाल्ड ट्रंप पर नुक्ताचीनी करते रहे हैं। अपने शुक्रगुजारी दौरे के दौरान जुमेरात के रोज रियासत पेंसिल्वेनिया में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मालूम नहीं कि ये शख्स अपने सदर बराक ओबामा से कुछ पूछता भी है या नहीं। ट्रंप का कहना था कि एक अच्छे प्रेस सेक्रेटरी का होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो पैगाम दुरुस्त अंदाज में आगे पहुंचाता है। आइंदा चंद दिनों में ट्रंप अपने प्रेस सेक्रेटरी का ऐलान करेंगे। जुमे के रोज ही उन्होंने इसराइल के लिए वकील डेविड फ्राइडमैन को नामजद किया है। इसी दौरान उन्होंने रियासत मॉन्टेना से रुकने कांग्रेस रायन जिंके को वजीर दाखला के तौर पर नामजद किया। जापान के वजीर आजम शिंजो एबे और रूस के सदर व्लादिमीर प्यूटन के दरमियान दो रोजा मुजाकरा तहम मसाइल पर किसी नुमाया पेशरफ्त के बगैर खत्म हो गए। दूसरी जंग अजीम के जमाने से इलाकाई तनाजा एक ऐसा मामला है जिस पर दोनों मुल्कों में इख्तलाफ पाया जाता है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जापान के जुनूब मगरब में वाके मौसम बहार के तफरीही मकाम पर मुजाकरात के बाद जुमे के रोज टोक्यो में मुलाकात हुई। जापान के दारुल हुकूमत में पुलिस ने कौम परस्त मुजाहिरीन को सरबरा इजलास के मकाम से दूर रखा। मुजाहिरीन ये मुतालबा कर रहे थे कि मगरबी बहरुल काहिल में वाके इन जनूबी जजायर को जापान के हवाले किया जाए जिन पर इसने दूसरी आलमी जंग के दौरान कब्जा कर लिया था, जिसके नतीजे में 17,000 जापानियों को वहां से भागना पड़ा था। दोनों मुल्क जजीरों पर मिल्कियत के सिलसिले में अभी तक किसी भी समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहे हैं। टोक्यो में दोनों रहनुमाओं ने अमन मुजाकरात के इम्कानात पर गुफ्तगू की और इस चीज पर इत्तफाक किया कि इक्तसादी तआवुन बढ़ाने से ऐसे हालात पैदा करने में मदद मिलेगी जिनसे मुस्तकबिल में जजीरों के सिलसिले पर कोई मुआहिदा तय पा सके। यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूस पर आए ताजीरात में तौसी करने पर इत्तफाक किया गया है। इस बात का फैसला यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के इस इजलास के दौरान किया गया जो जुमेरात को ब्रसल्स में हुआ। रूस के खिलाफ आयद पाबंदियों में तौसी का फैसला कोई हैरानकुन अमर नहीं है। जर्मनी की चांसलर एंगला मर्केल और फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओला ने रवां हफ्ते कहा कि वो रूस की तरफ से यूक्रेन से मुतालिक माहदे पर अमल दरामद करने पर पाबंदियों में तौसी की हमायत करेंगे। इस फैसले का बाजाबता ऐलान मुतवक्के तौर पर आइंदा चंद रोज के दौरान किया जाएगा। तजियाकारों का कहना है कि रूस को सजा देने के लिए इकदाम में मुनासिब पेशरफ्त न होने की वजह से नौ मुंतखब सदर ट्रंप के वो बयानात हैं जिनमें उन्होंने तनाजात के हल और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मिलकर काम करने की रजामंदी का इजहार किया था। तजियाकारों का यह भी कहना है कि इस बात का इम्कान नहीं है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूस के खिलाफ नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया जाएगा। ताहम यूरोपीय रहनुमाओं ने जुमेरात को रूस की मदद से शामी फोर्सेस की हलब शहर में की जाने वाली कार्रवाइयों की मजम्मत की है और उन्होंने तशद्दुद के इन वाकयात को रोकने का भी मुतालबा किया है। फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओला ने नामा निगारों को बताया कि मैं रूस के साथ मुसलसल बात कर रहा हूं और रूस वो वादे करता है जिन्हें ये एफा नहीं करता। हमारे लिए अब वक्त आ गया है कि हम जंगबंदी की तरफ जाएं। अमरीका के वजीर दिफा एश कार्टर ने जुमेरात को अपने इतिहादी शराकतदारों को ये यकीन दहानी कराई है कि नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के दौरान भी दाइश के जंगजुओं के खिलाफ अमरीका का किरदार अहम रहेगा। कार्टर ने लंदन में होने वाले एक इजलास के दौरान 14 मुल्कों के वज़राए दिफा को बताया कि मैं यकीन दहानी नहीं करवा सकता, मैं अगली इंतजामिया की तरफ से बात नहीं कर सकता, ताहम दाइश के खिलाफ इतिहादी मुहिम के मुस्तकबिल के बारे में मैं पूरे एतमाद हूं। उन्होंने कहा कि हमारे इतिहाद की मजबूती इन नतायज की बुनियाद पर है जो मैं देख रहा हूं। मैं पूरे एतमाद हूं कि अमरीका इसकी फौज इस मुहिम में एक अहम शराकतदार के तौर पर आपके साथ रहेंगी। रिपोर्टर ने इतिहादी मनसूबाबंदी से मुतालिक इस इजलास का इफ्तिताह किया जो ओबामा इंतजामिया के दौर का आखिरी इजलास होगा। ताहम इस इजलास का ज्यादातर मौजू बहस यूरोपीय यूनियन के शराकतदारों की ट्रंप इंतजामिया की दाइश से निमटने की हिकमत अमली के बारे में उठाए जाने वाले सवालात थे। ओबामा इंतजामिया के दौर में इराक में तैनात अमरीकी फोर्स की तादाद 5,000 है जो कि उन खसूसी ऑपरेशन की छोटी टीमों पर मुश्तमिल है जो मकामी फोर्सेस को मुशावरत भी फराहम करती हैं। ٹرمپ نے اسے داعش سے نمٹنے کے لیے ایک ناکافی اور سست رو قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے داعش کے جنگجوؤں نے عراق اور شام میں اپنی جڑیں مضبوط کر لیں۔ نومنتخب صدر کی طرف سے نامزد وزیر دفاع ریٹائرڈ جنرل جیمس میتھیس نے داعش سے نمٹنے کی اوباما انتظامیہ کی حکمت عملی کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ صدر کو مسائل سے بھرپور صورتحال ورثے میں ملے گی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ٹرمپ کی حکمت عملی مختلف ہوگی، تاہم اس کی تفصیلات ابھی سامنے آنا باقی ہیں۔ اس حوالے سے یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا ٹرمپ انتظامیہ شامی باغیوں کی حمایت جاری رکھے گی یا روس سے تعاون کرے گی جو شامی صدر بشار الاسد کی حمایت کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بورنو میں 30 لاکھ سے زیادہ افراد کو خوراک کے درمیانے درجے کی شدت سے انتہائی درجے تک کی قلت کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر یورگو کاسٹیلے کہتے ہیں کہ امدادی کارکنوں کی علاقے میں وسیع تر رسائی کی وجہ سے بورنو ریاست میں انسانی بحران کی وسعت کا اندازہ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ کاسٹیلو عالمی ادارہ صحت کے ایمرجنسی مینجمنٹ اینڈ سپورٹ کے اعلی اہلکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں کئی برسوں سے بحران جاری ہے۔ وہاں متعدد سروے صرف جولائی اور اگست میں ہی ممکن ہوئے کیونکہ اس وقت رسائی زیادہ تھی اور ہم اموات اور غذائی قلت کی سطح کا بڑی حد تک تعین کر پائے تھے۔ اس دوران ہم نے جو اعداد و شمار جمع کیے وہ اپنی شدت اور زیادتی کی وجہ سے انتہائی منفرد تھے۔ ایک اندازے کے مطابق بورنو میں 30 لاکھ سے زائد افراد کو خوراکی درمیانے درجے کی شدت سے انتہائی درجے تک کی قلت کا سامنا تھا۔ عالمی ادارہ صحت نے وہاں اپنے عملے میں اضافہ کر دیا ہے اور ہیضے جیسے وبائی مرض کے بارے میں پہلے ہی خبردار کرنے والے آن لائن نظام کی تشکیل کر دی ہے۔ بورنو، ایڈاماوا اور یوبے یہ وہ ریاستیں ہیں جن میں بوکو حرام کے حملوں کی وجہ سے ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے، لیکن بے گھر ہونے والے بیشتر افراد بورنو میں ہیں، اس لیے صحت کے پروگراموں کو سب سے پہلے وہیں تقویت دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر یورگے کاسٹیلا کا کہنا ہے کہ جہاں تک ضروریات کا تعلق ہے، اعداد و شمار کے اعتبار سے بورنو کہیں آگے ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
نوادرات کی چوری اور غیر قانونی کھدائی اتنا ہی پرانا جرم ہے جتنا کہ خود تہذیب و تمدن کا دور۔ کوئی بھی گراں قدر شے کسی چور کے لیے ہمیشہ بڑی پرکشش ہوتی ہے۔ آرٹ اور فن سے متعلق کوئی بھی نمونہ جتنا منفرد اور جتنا قدیم ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی قیمت ہوگی۔ بیشتر صورتوں میں ایسی اشیاء اپنے اصل مقام سے اسمگل کی جاتی ہیں تاکہ بنیادی طور پر ان لوگوں کو فروخت کی جا سکیں جو ایسی چیزیں جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور جو ایسی قدیم اور ثقافتی اعتبار سے نادر اشیاء کی بہت زیادہ قیمتیں ادا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چوری کی گئی ثقافتی نوادرات کی ناجائز تجارت بین الاقوامی طور پر منظم مجرموں اور بعض صورتوں میں دہشت گرد تنظیموں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ صدیوں سے مصر کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو ثقافتی اور آثار قدیمہ کی اہمیت کی اشیاء کی اسمگلنگ کا بنیادی وسیلہ رہے ہیں۔ نوادرات کے لیے مصر کی وزارت کے مطابق 18ویں صدی کے تقریباً اختتام سے اس کی نوادرات لٹیروں کا نشانہ بنی رہی ہیں، جس میں سن 2011 کے عرب اسپرنگ انقلاب کے بعد تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس خلفشار کے بعد سے مصری حکام لاکھوں ڈالرز مالیت کے نوادرات کو برآمد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں جو سیاسی عدم استحکام کے دوران چوری کیے گئے تھے۔ افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوروں نے بہت سے میوزیم اور تاریخی مقامات پر دھاوا بول کر لوٹ مار بھی کی تھی۔ مسروقہ نوادرات کی ایک منزل امریکہ بھی ہے، لہذا یہ برمحل ہے کہ امریکہ اور مصر اس بات کے لیے مل کر کام کریں کہ مصر کے ثقافتی اور آثار قدیمہ سے متعلق نوادرات کی ناجائز تجارت اور اسمگلنگ کو روکا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نومبر کے آخر میں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور مصر کے وزیر خارجہ سمی شکرے نے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے، جس سے مصر کے ثقافتی ورثے کے تحفظ میں مدد ملے گی۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ نے آثار قدیمہ کی ایسی اشیاء کی درآمد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جن سے مصر کے ایسے ثقافتی ورثے کی عکاسی ہوتی ہو جس کا تعلق 5200 قبل از مسیح سے لے کر 1517 صدی عیسوی تک ہو۔ اس معاہدے پر 5 دسمبر سے عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مفاہمت کی یادداشت کی تیاری میں برسوں لگے ہیں، اور جیسا کہ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ نوادرات کے تحفظ کے بارے میں مشرق وسطی یا شمالی افریقہ میں یہ پہلا دو طرفہ معاہدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نوادرات بیش قیمت خزانہ ہیں جو ناجائز تجارت کرنے والوں اور دھوکے بازوں کی ملکیت نہیں ہیں، اور ان کی غیر قانونی فروخت نہیں ہونی چاہیے جنہیں دولت مند افراد کہیں چھپا کر رکھنے کے لیے خرید لیں۔ یہ ایسے نوادرات ہیں جو عالمی ملکیت ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں یہاں ورجینیا میں استھیٹکس کے شعبے کی ایک ماہر ڈاکٹر افشین طاہر سے جلد کے امراض اور استھیٹکس کے شعبے کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ ان کے انٹرویو سے ایک اقتباس پروگرام آپ کی صحت میں پیش خدمت ہے۔ ان سے گفتگو کر رہی تھیں یاسمین جمیل۔
السلام علیکم افشین اطہر صاحبہ۔
السلام علیکم یاسمین جمیل۔
تو ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ میڈیکل کے شعبے میں استھیٹکس یا جمالیاتی علوم کے شعبے کا اس وقت کیا مقام ہے، اور یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ صرف مالی طور پر مستحکم لوگ ہی اس شعبے سے استفادہ کر سکتے ہیں؟
استھیٹکس جو ہے وہ مین اسٹریم اسکن ٹریٹمنٹ کا مرکز بن چکا ہوا ہے۔ ویسے تو ڈرمیٹالوجی یا جلد کے امراض جو ہیں وہ تو سائڈ بائی سائڈ ٹریٹ ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سورج میں جانے سے یا ہارمونل وجوہات کی وجہ سے یا غلط کاسمیٹکس یا کریمز استعمال کرنے کی وجہ سے بہت سارے جلدی ایشوز ہو جاتے ہیں، اور ان کو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں۔ آج سے اگر آپ 20 یا 25 سال پیچھے جائیں تو استھیٹکس کے شعبے کا اتنا زیادہ رول نہیں تھا، لیکن اب جس طرح سے نئے لیزرز اور نئی ٹریٹمنٹس آ گئی ہیں تو یہ شعبہ کافی آگے آ گیا ہے اور تقریباً بہت فریکوینٹلی استعمال ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ عام شخص کے استعمال کی چیز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب میں ہاں میں ہی دوں گی، کیونکہ جب یہ ٹریٹمنٹس نئی نئی آئی تھیں 20-25 سال پہلے تو یہ بہت ایکسپینسو تھیں، لیکن اب یہ تقریباً اتنی اس کی پرائسز بہتر ہو چکی ہیں کہ سب لوگ اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اٹس ناٹ ون آف دوز تھنگز جو صرف آپ رچ اور فیمس کے لیے سوچا کرتے تھے۔
اچھا، کون سی جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال ہو رہا ہے اس شعبے میں؟
بہت سارے لیزرز، ریڈیو فریکوینسی اور الٹرا ساؤنڈ مشینیں ہیں جو کہ موجود ہیں اس وقت مارکیٹ میں۔ جب وہ نئی نئی آئی تھیں تو آف کورس وہ بہت ہی یونیک کنسیڈر کی جاتی تھیں یا ان کا استعمال بھی اتنا عام نہیں تھا، لیکن اب جیسے جیسے وہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے استھیٹکس کا فیلڈ، تو یہ سب لیزرز اور مشینیں اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ٹریٹمنٹس بغیر مشینوں کے بھی پرفارم کی جاتی ہیں جو کہ آپ کی اسکن کو امپروو کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں، اور یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کیا اسکن ایشوز ہیں، اور پھر آپ وہ ان میں سے ایک لیزر سلیکٹ کر کے ان ٹریٹمنٹس کو کریکٹ کر سکتے ہیں۔
تو کیا پاکستان میں بھی یہ جدید ٹیکنالوجیز آپ کے علم کے مطابق موجود ہیں اور استعمال ہو رہی ہیں؟ اگر ہو رہی ہیں تو ان کے مراکز کہاں کہاں موجود ہیں؟
جی بالکل، پاکستان میں بھی یہ ٹریٹمنٹس بہت کامن ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ شاید امریکہ سے زیادہ وہاں پہ بھی موجود ہیں، اس لیے کیونکہ امریکہ میں ایف ڈی اے کی وجہ سے ہر مشین مارکیٹ میں نہیں آ پاتی، تو یہ ہے کہ یہاں پہ استعمال ہے لیکن بہت زیادہ رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ ہے۔ لیکن پاکستان میں ابھی پچھلے اگست میں ہی میں گئی تھی اور میں یہی دیکھ رہی تھی کہ وہاں ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے ڈرمیٹالوجسٹ اور اسکن ایکسپرٹس موجود ہیں جو یہ ٹریٹمنٹ کر بھی رہے ہیں اور لوگوں کے جلد کے مسائل کو حل بھی کر رہے ہیں بآسانی۔
موسم اور علاقائی ثقافت دونوں ہی طرح طرح کے کھیلوں کو جنم دیتے ہیں،
امریکہ کی وہ ریاستیں جہاں پہ زندگی کا دار و مدار کیٹل فارمنگ پہ ہے وہاں روڈیو بہت مقبول کھیل ہے. انفیکٹ امریکی ریاست ٹیکسس میں تو دنیا کے سب سے بڑے روڈیوز میں سے ایک منعقد کیا جاتا ہے اور وہاں پہ جانوروں کو قابو کرنے کے کچھ مقابلے ایسے بھی ہیں جن کا مقصد ہے نوجوانوں کی کیٹل فارمنگ میں دلچسپی بڑھانا.
روڈیو کے دوران زیادہ تر مقابلوں میں بڑے جانور اور پیشہ ور حریف مد مقابل ہوتے ہیں, لیکن ان مقبول عام مقابلوں میں سے ایک بچھڑوں کو پکڑنے کے لیے مشہور ہے, جس میں نوجوان بھاگتے بچھڑوں کو پکڑ کر ایک خاص جگہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تقریب کے منتظم مائک ڈیسی کہتے ہیں اس مقابلے کا بڑا چیلنج جانور کو قابو کرنے کے لیے استعمال ہونے والے رسے کا درست استعمال ہے جو ہر کھلاڑی کو دیا جاتا ہے.
اگر آپ دو پھندوں کو اکٹھا رکھیں اور اس طرح پکڑے اور پھر لائن سے اپنی طرف کھینچیں, یہ وہ حصہ ہے جو بچھڑے کے کان کے اوپر سے جاتا ہے. یہ ہے صحیح طریقہ جس میں رسے کا دائرہ نیچے کی جانب ہوگا.
اس سال ہونے والے تمام 20 ریڈیو شوز میں سے ہر ایک کے لیے 30 بچوں کو مقابلے کے لیے چنا گیا, اور صرف مزے کے لیے نہیں بلکہ $2,000 سرٹیفکیٹ کا انعام بھی ہے جس سے وہ بچڑا خرید سکتے ہیں جسے پال کر اگلے سال ہونے والے مویشیوں کے میلے میں لا بھی سکتے ہیں. اور اسی کشش کے باعث 17 سالہ ہانا لیزن بھی اس مقابلے میں شریک ہوئی جو فورٹ ورتھ ٹیکسس کے قریب ایک چھوٹے فارم پر رہتی ہیں.
ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنے طور پر مویشیوں کا کاروبار کریں, اور مجھے خیال آیا کہ اس مقابلے میں شرکت کرنا اس جانب بڑھنے کا بہترین طریقہ ہے.
مقابلے میں حصہ لینے والے زیادہ تر افراد زرعی فارم پر رہتے ہیں, لیکن ڈیز ہی کہتے ہیں شہروں اور مضافات میں رہنے والے بہت سے بچے بھی حصہ لیتے ہیں.
بہت سے اضلاع میں اسکولوں کو فارم میسر ہیں, جہاں اگر آپ شہری یا مضافاتی علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس جانور پالنے کی جگہ نہیں ہے تو ان فارموں پر آپ بچڑا پال کر واپس شو میں لا سکتے ہیں.
15 سالہ الیگزا واکیز ہیوسٹن کے مضافات میں رہتی ہیں اور انہوں نے پچھلے سال کا مقابلہ جیتا تھا.
میں گائے کا بچڑا پالوں گی جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا اور میں بہت خوش ہوں.
ان کا کہنا ہے اس تجربے نے ان کے کریئر کو بھی متاثر کیا ہے.
اس تجربے نے مجھے متاثر کیا ہے اور اس سے مجھے مزید کام کرنے کا شوق ہوا ہے, اور شاید ایک دن میں جانوروں کی ڈاکٹر بھی بن پاؤں گی.
جانوروں کے باڑے میں پلنے والے برائسن پیسنجر کہتے ہیں دیہی علاقوں کی زندگی ہی اصل زندگی ہے.
میں کچھ اور نہیں چنوں گا, میں شہر میں نہیں رہ سکتا, مجھے اپنے ارد گرد گائے بیل ہونا بہتر لگتا ہے.
بھاگتے بچھڑوں جیسے مقابلے اور وظیفوں کے ذریعے ہیوسٹن کا سالانہ میلہ مویشیاں اور روڈیو مستقبل کے کسانوں اور جانور پالنے والے حضرات کی تیاری میں معاونت کرتا ہے. امان اظہر, اردو VOA, ہیوسٹن. شہد کی مکھیوں کی آبادی کی تباہی یا کالونی ایکلپس ڈس آرڈر کے باعث سال 2015 میں امریکہ بھر میں پالی گئی مکھیوں کا 44% حصہ ختم ہو گیا. یہ بڑی بات ہے کیونکہ یہ مکھیاں اس خوراک کے ایک بڑے حصے کی پیداوار کی ذمہ دار ہیں جو ہم کھاتے ہیں. لیکن شہد کی یہ مکھیاں ہر جگہ خطرے میں نہیں ہیں, بلکہ مکھیوں کی کچھ آبادیاں تو حیرت انگیز طور پر شہری علاقوں میں پھل پھول رہی ہیں.
یہاں ڈی سی میں ہمیں گھنی ہریالی میسر ہے, اور ان مکھیوں کی پرورش کے لیے ایک بنیادی جز درختوں کا زرگل اور پھولوں کا رس ہے.
واشنگٹن میں شہد کی مکھیاں پالنے والے جیف ملر کہتے ہیں شہری علاقے زرگل پھیلانے کے لیے دیہی علاقوں سے کہیں بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. لہلہاتا سبزہ اور نقطاور فصلیں جیسے مکئی اور سویا بین دیہی اور مضافاتی مکھیوں کے لیے زرگل پھیلنے کے مواقع فراہم نہیں کرتی, اس لیے انہوں نے واشنگٹن کی ہریالی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈی سی ہنی بی کی شروعات کی, جس کی مدد سے 300 سے زائد افراد نے اپنے گھر کی چھتوں اور صحن میں مکھیوں کے چھتے لگائے.
شہروں میں افزائش کے لیے مناسب ماحول میسر نہیں ہے, یعنی قدرتی افزائش کے زیادہ مواقع نہیں, تو ایسے میں مکھیوں جیسا قدرتی ماہر ہونا نہایت فائدہ مند ہے.
ملر کا کہنا ہے شہری چھتے 100 پاؤنڈ تک شہد بناتے ہیں, جبکہ دیہاتی اور مضافاتی علاقوں میں اس سے آدھے سے بھی کم مقدار حاصل ہوتی ہے. اور ایک اور فائدہ ہے ہرے بھرے شہری باغات.
میں نے یقیناً ان باغات سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اسٹرابیری پر تو بہت پھل آیا, جو کہ اچھی افزائش کی نشانی ہے.
لیکن چند سو شہری چھتے مکھیوں کی بڑی آبادی کی تباہی کے مسئلے کا حل نہیں, جس کا سبب اضافی دباؤ, فصلوں پر ادویات کا چھڑکاؤ اور جوؤں کا ہونا ہے. لیکن جیف ملر کہتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مغربی مکھیاں صحیح ماحول میں پھل پھول سکتی ہیں.
ہم نے 7 سالوں میں 300 لوگوں کی مدد کی ہے. ہم پانی کی بالٹی میں قطرے کی طرح ہے. ہم کبھی بھی اس مسئلے کا مکمل حل نہیں تھے, لیکن ہم اس بارے میں آگاہی پھیلانا چاہتے تھے,
اور اس آگاہی سے شہری مکھیوں کی افزائش نسل میں مدد ملی ہے. ٹریور تھرش کے ساتھ امان اظہر, اردو VOA.
इस वक्त पाकिस्तान में चुमे की शब के 10, भारत में माफ कीजिएगा सामाइन, इस वक्त पाकिस्तान में जुमे की शब के 10, भारत में 10:30 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में जुमे की दोपहर के 12 बजा चाहते हैं। इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमारे इस प्रोग्राम की एडिटर थी शहनाज अजीज, प्रोड्यूसर सादिया असद और साउंड इंजीनियर अंजुम हरल गिल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।